خير الخلق وأواخر الخلق. الذي لم يزل في جبليته ولا يزال في جبليته، لم يتقدم بوقت ولا زمان، ولم يتعاذر بزيادة ولا نقصان. والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الداعية على أعدائه أجمعين. مسائل الإخوان، آج ہماری جماعت کے متعلق آخری گفتگو، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو دوسرے موضوع پر آخری گفتگو کا آغاز ہو جائے گا، ورنہ آئندہ ہفتے سے پھر یقینی نماز میں گزشتہ ہفتے ہماری گفتگو اختتام تک پہنچی تھی مسافر کی نماز کے احکامات کے سلسلے، اور زیادہ ان مسائل کو دہرانے کی ضرورت نہیں کہ دو یا تین مسئلے. پہلی بات یہ گزری تھی کہ ہر وہ متاثر جو آٹھ شرطوں کے ساتھ، آٹھ باتوں کے ساتھ اپنے شہر سے نکل کر کسی دوسرے شہر کی طرف جائے، اس کے لیے یہ واجب وہ اپنی ہر چار رکعت کی نماز کو دو رکعت پڑھیں، اور اس کے لیے یہ بہتر کہ ہر چار رکعت کی نماز کے جو نوافل ہیں ان کو چھوڑ سوائے نماز کی پڑھتے، یعنی ظہر و عصر و عشاء کی نماز چار سے گھٹ کر دو رہ جائے گی، اور دونوں رکعتیں بالکل صبح کی نماز کے طریقے سے پڑھی جائیں گی. ظہر اور عصر کی جو آٹھ آٹھ رکعت نافلہ نماز ہے اس کا چھوڑ دینا بھی بہتر ہے. البتہ نماز عشاء کے بعد جو دو رکعت نماز نافلہ بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنت کی نیت سے نہیں، بلکہ تو یا خالی قربت کی نیت سے پڑھا جائے یا رجائے مطلوبیت کی نیت. تو وہ شخص جو اپنے شہر سے نکل رہا ہے اس میں آٹھ باتیں یہ ہونا چاہیے کہ وہ کم از کم 13 میل 5 فرلانگ کا فاصلہ طے کرے، اس کے دل میں شروع ہی سے یہ خیال ہو کہ مجھے 13 میل 5 فرلانگ کے فاصلے پر جانا، یہ یا اس سے زیادہ جتنی دور اٹھانا چاہیے، یعنی اس واقعے آنا اور جانا مل کر 28 میل کے قریب بن جائے. دوسری یہ شخص ابتدا ہی سے گھر سے نکلتے وقت پورا ارادہ ہو کہ کم از کم 13 میل 5 فرلانگ سے جانا ہے. تیسری یہ بات کہ چلتے چلتے راستے میں اپنے ارادے کو تبدیل نہ کرنا. چوتھی یہ بات کہ چلتے چلتے کسی ایسی جگہ سے اس کا گزر نہ ہو کہ جہاں 10 دن رہنے کا ارادہ رکھتا ہے، اگر ایسی جگہ سے گزرے گا تو اپنے شہر سے لے کر یہاں تک پہنچنے میں نماز قصر پڑے گا، یہاں پہنچ کر نماز پوری ہو جائے گی، پھر جب یہاں سے نکل کر آگے چلے گا یا واپس آئے گا تو اس سفر کے اندر بھی نماز آدھی رہے. پانچویں یہ شرط کہ یہ شخص خانہ بدوش نہ ہو. چھٹی یہ شرط کہ یہ شخص کثیر السفر نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ جس کا پیشہ، جس کا پروفیشن ہی ایسا ہو کہ ہر وقت اس کو سفر کرنا پڑے. ساتویں یہ شرط کہ جس سفر میں یہ جا رہا ہے وہ حرام کام کے لیے نہ ہو. اور آٹھویں اور آخری شرط کہ جیسے ہی اپنے شہر سے نکل کر حد ترقب پر پہنچے، ایسی جگہ پر پہنچے گا کہ جہاں نہ تو اذان کی آواز آئے، شہر کی اذان کی آواز آئے، نہ شہر کے مکان دکھائی دے، نہ شہر کے لوگ دکھائی دے، وہاں سے اپنی نماز کو آدھا کرنا شروع کر دے. لیکن دنیا میں چار ایسی جگہ کہ اگر انسان وہاں پہنچ جائے تو اگر کہ یہ آٹھوں باتیں موجود ہوں لیکن پھر بھی اس کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہاں نماز آدھی پڑھ، بلکہ اختیار ہے چاہے پوری نماز پڑھ لو چاہے آدھی نماز پڑھ لو. ان چار جگہوں میں سے پہلی جگہ مکے کے اندر مسجد الحرام، دوسری جگہ مدینے میں مسجد نبوی، تیسری جگہ کربلا معلیٰ میں حرم امام، اور چوتھی جگہ مسجد کوفہ. یہاں اگر آپ پہنچیں گے تو آپ کو اختیار ہے کہ چاہے نماز پوری پڑھیں یا آدھی. افضلیت کا آج کل کے مجتہدین نے تذکرہ کوئی نہیں کیا ہے کہ کیا بہتر ہے، لیکن یہ کہ اس سے پہلے کچھ مجتہدین کا یہ فتویٰ تھا کہ قصر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے. لیکن اب مسئلہ صرف یہ ہوگا کہ اگر آپ مسجد حرام سے نکلے، دو قدم آگے چلے، مکے کے اندر ہے، نماز آپ کے لیے واجب ہے کہ آدمی پڑھیں اگر 10 دن سے کم مکے میں رہے، اور 2 قدم چل کر مسجد حرام میں داخل ہو گئے تو آپ کے اختیار ہے کہ پوری پڑھیں یا آدمی پڑھیں. اس کے بعد تیسرا مسئلہ یہ کہ اگر انسان سفر میں کوئی نماز قضا کر دے جان بوجھ کر یا پورے سے نہ پڑھے اور اپنے گھر آ جائے، اب تو سفر میں نہیں، حق و سفر نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ضروری کہ گھر آ کر بھی نماز کو قصر پڑھیں۔ اسی طرح اگر آپ گھر سے کچھ نمازیں قضا کر کے نکلے تھے اور سفر میں وقت ملا، آپ نے کہا کہ ان نمازوں کو پڑھ لوں، میں قضا پڑھ لوں، خالی سے بیٹھا ہوں، تو یہ نمازیں جو آپ سفر میں پڑھیں گے لیکن قضا ان کو آپ نے گھر میں کیا تھا، تو یہ سفر میں پوری پڑھی جائیں۔ اور آخری مسئلہ جس پر آج کی یہ قیادے کی گفتگو اختتام تک پہنچے گی، وہ یہ کہ اگر انسان 2 بجے کراچی سے نکلا اور زور کی نماز اس کے لیے پوری پڑھنا واجب تھی، کیونکہ 1 بجے جب نماز واجب ہوئی تو وہ کراچی میں، 1 بجے سے اس نے 2 بجے تک نماز نہ پڑھی، 2 بجے وہ کراچی سے نکل گیا اور حیدرآباد جا رہا، اب راستے میں وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، نماز پوری پڑھے گا یا نماز آدھی پڑھے گا؟ کیونکہ جب نماز اس پر واجب ہوئی تھی اس وقت وہ پوری نماز پڑھ سکتا تھا، اس نے جان بوجھ کر نہیں پڑھا۔ تو مسئلہ اس کا یہ ہے کہ جس مقام پر آپ نماز پڑھنا چاہیں وہاں آپ کی حالت دیکھی جائے۔ اگر آپ دور کی نماز 4 بجے پڑھنا چاہتے ہیں اور سفر کر رہے ہیں تو آپ نماز آدھی پڑھیں گے، چاہے 1 بجے آپ پر نماز پوری واجب تھی اور آپ نے نہ پڑھی۔ اسی طرح الٹا مسئلہ کہ آپ سفر کر رہے ہیں، حیدرآباد سے کراچی آ رہے، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے نہیں پڑھی، بلکہ 3 بجے شہر میں پہنچ کر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو کیونکہ آپ شہر میں پہنچ چکے ہیں اس لیے آپ نماز پوری پڑھیں گے، راستے میں پڑھ لیتے تو آپ کے لیے آسانی تھی اور 2 رکعت نماز معاف ہو جاتی۔ اس کے بعد ہماری گفتگو کچھ مستحب نمازوں کے بارے میں ہوگی اور گفتگو والے کے بعد سے اختتام تک پہنچ جائے گی۔ نماز سب کا جو طریقہ گزشتہ جمعے کو آیا تھا وہ تفصیلی طریقہ، اس سے بھی مختصر طریقہ بتا دینا بہتر ہے تاکہ ہر شخص نماز شب کو نہایت آسانی سے پڑھ سکے۔ نماز شب کا مختصر ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت کر کے 5 نمازیں پڑھیں گے اور 6ویں نماز کے 1 رکعت پڑھیں گے، اور ہر نماز کے اندر صرف سورہ حمد کی تلاوت کریں۔ آپ نے نیت کی کہ 2 رکعت نماز شب پڑھتا ہوں، اور بتا چل اللہ اکبر، سورہ حمد پڑھا، رکوع کیا، سجدہ کیا، کھڑے ہوں، سورہ حمد پڑھا، رکوع کیا، سجدہ کیا، تشہد پڑھا، سلام پڑھا، نماز پڑھ دی، کوئی سورہ نہیں، کوئی قنوت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس طرح 2 رکعت کر کے 5، اور ایک آخری نماز 1 رکعت کی ہوگی، اس میں بھی یہی 1 رکعت نماز وتر پڑھتا ہوں، اور بتا چل اللہ سورہ حمد پڑھا، رکوع کیا، سجدہ کیا، تشہد پڑھا، سلام پڑھا، نماز پڑھ دی۔ نماز وحشت پر ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی کہ مرنے والے کے لیے جو سب سے مشکل رات قبر کے اندر ہوتی وہ اس کی پہلی رات، کہ اگر اس رات کو انسان پر سے عذاب کر گیا تو باقی راتیں جب تک کہ وہ قیامت تک اپنی قبر کے اندر یا برزخ کے اندر رہے، جب تک کہ وہ قیامت تک قبر میں یا اپنی برزخ یا برزخ میں رہے گا، اس کے اوپر عذاب یا تو بالکل نہ ہوگا یا بہت کم ہوگا۔ سب سے خطرناک اور سب سے عظیم ثواب پہلی رات، سب سے عظیم ثواب اور سب سے عظیم ثواب عذاب پہلی رات کا ہو جائے۔ اگر پہلی رات اطمینان سے قبر کے اندر گزار دی تو سمجھیے کہ پھر آگے کے لیے آسان ہے۔ چنانچہ انتہائی تاکید ہے اور روایتوں میں انتہائی شدت ہے اس بات کہ جب بھی کوئی مرنے والا مرے تو جس مومن کو اطلاع ملے اس کے لیے یہ حق، اس کے اوپر یہ حق واجب ہو جاتا ہے، اس پر یہ حق واجب ہو جاتا ہے۔ واجب سے مطلب یہ کہ بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ مومن کے انتقال کی خبر ملتے ہی نماز وحشت پڑھے، کیونکہ 2 رکعت ہوتی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد آیت الکرسی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ النحل ہے۔ نماز ختم کر کے دعا کریں کہ میری اس نماز کا ثواب پناہ مرنے والے کے قبر تک پہنچا دیا جائے۔ اور روایت میں یہ ہے کہ جو اس طریقے سے نماز وحشت پڑھے گا، خدا جب وہ مرے گا تو کوئی نہ کوئی ایسا مومن کائنات میں پیدا کر دے گا کہ جو اس مرنے والے کی طرف سے نماز وحشت کو پڑھے گا، اور اگر کوئی ایسا نہ بھی مل سکا تب بھی اس کو وہی ثواب اور وہی اس کے لیے سہولت ہوگی کہ جو اس شخص کے لیے ہوتی جس کے لیے نماز وحشت پڑھی گئی۔ نماز وحشت کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز وحشت جس رات کو مردے کو دفن کیا جائے اس رات کو بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور جس رات کو مردہ انتقال کرے اس رات کو بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ مثلا مردے نے آج انتقال کیا اور 3 دن یا 4 دن یا 10 دن یا 20 دن کے بعد اس کو دفن کرنا یا اس کو لے جانا ہے کربلا معلیٰ اور وہاں دفن کرنا، تو اب جس رات کو وہ انتقال کرے اسی رات کو بھی نماز وحشت پڑھ سکتے ہیں، جس رات کو دفن کرنا ہے اس رات کو بھی نماز وحشت پڑھ سکتے ہیں۔ دفن کرنے کے بعد اگر وہ رات گزر گئی تو پھر اگلی رات کو نماز وحشت پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نماز وحشت انسان اجرت پر بھی پڑھوا سکتا ہے، بغیر اجرت کے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اجرت پر پڑھوائے تو مردے کو ثواب ملے گا، نماز پڑھنے والے کو کوئی ثواب نہیں ملے، اور بغیر قدرت کے پڑھے تو مردے کو بھی پورا ثواب اور نماز پڑھنے والے کو بھی پورا ثواب۔ ایک شخص ایک سے زیادہ نماز وحشت پڑھ سکتا ہے، جو پڑھے ایک ہی مرنے والا ہے، کیونکہ روایت کے اندر کچھ قسم کا فطرہ ہے کہ اگر کوئی مرنے والا مر گیا اور 40 مومنین نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی، تو پھر اس کی بخشش انتہائی یقینی ہے، سوائے اس کے اس نے بہت ہی بڑا کوئی گناہ انجام دیا۔ تو اگر 40 مومنین نہ مل سکیں اور ایک شخص یہ چاہے کہ میں اس کے لیے 40 مرتبہ دعائیں مغفرت کروں اور نماز ذکر پڑھوں تو یہ اختیار ہے، ایک شخص ایک سے زیادہ نماز ذکر پڑھ سکتا ہے۔ نماز ذکر کے بعد ایک اور اہم نماز آتی ہے، اہم اس اعتبار سے کہ شریعت میں کافی تاثیر ہے لیکن ہمارے یہاں اس کی بالکل غفلت برتی جاتی ہے، وہ یہ کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی طرف سے تمام واجب نمازوں کو اتروائیں۔ اس کے لیے عراق اور ایران میں اور دوسرے وہ ممالک جہاں پر مومنین کی تعداد بہت زیادہ، وہ اپنے ہر مرنے والے کی طرف سے جتنی اس کی نمازیں قضا ہیں خود پڑھتے ہیں یا کسی کو اجرت دے کر پڑھواتے ہیں۔ جب بھی کوئی شخص مر جائے تو اس کے جتنے بھی واجب کام ہیں دوسرا آدمی ان واجب کاموں کو اس کی طرف سے انجام دے سکتا ہے، اجرت لے کر بھی اور بغیر اجرت بھی۔ اور زندہ اگر کوئی شخص ہے تو زندہ کی طرف سے بھی مستحب کام کو انجام دیا جا سکتا ہے کہ آپ کوئی کام کریں، مثلا آپ نے قرآن پڑھا اور اپنے دوست کے نام بخش دیا کہ جو زندہ، آپ نے مسجد کروائی اس کا ثواب اپنے دوست کو بخش دیا کہ جو زندہ، آپ نے زیارت کی امام کی اور اس کا ثواب اپنے دوست کو بخش دیا کہ جو زندہ۔ مردہ آدمی کی طرف سے اس کے واجبات کو انجام دیا جا سکتا ہے اور زندہ کی طرف سے اس کے مستحبات کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ سب سے بہتر ہدیہ اور تحفہ جو آپ دوست کو دے سکتے ہیں وہ یہی کہ اس کی طرف سے کوئی مستحب کام کر کے اس کا ثواب اس کے حوالے کر دیں، اس کے لیے اس سے بہتر کوئی تحفہ اس کائنات میں نہیں ہوگا۔ جب مرنے والا مر جائے تو اس کے بڑے بیٹے پر واجب کہ اس کی تمام قضا نمازوں کو خود انجام دے یا کسی سے پڑھ لیں، باقی تمام وارثوں کی یہ ذمہ داری، چھوٹے بیٹے، بہن، ماں، بیوی، ان سب کی یہ اخلاقی اور شرعی ذمہ داری کہ وہ بھی ہر ممکن کوشش کریں کہ اس مرنے والے کی تمام نمازیں، روزے، حج، خمس وغیرہ نکالیں اور کسی کو اجیر مقرر کریں کہ جو پیسہ لے کر اس مرنے والے کی طرف سے اس کی نمازوں کو انجام دے۔ مرنے والا مر گئے تو اس کی نماز عورت پڑھ سکتی ہے، عورت مر گئی تو اس کی نماز مرد پڑھ سکتا ہے۔ نماز پڑھتے وقت اپنی حالت کو دیکھا جائے گا، مرنے والے کی حالت کو نہیں دیکھا جائے گا۔ مثلاً اگر عورت مر گئی تو عورت تمام نمازیں آہستہ پڑھتی ہے، لیکن یہ مرد جو ہے یہ اگر نماز پڑھے گا تو مغرب عشاء کی نماز کا آواز بلند پڑے گا اگر یہ عورت کی طرف سے پڑھ رہا ہے۔ یا اس کا الٹا مسئلہ کہ اگر مرنے والا مرد ہے، اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی بہن، کوئی عورت اس کی طرف سے نماز پڑھنا چاہتی ہے تو وہ اپنے پریدے کو دیکھے گی کہ اگر کوئی نامحرم اس کی آواز سن رہا ہے تو وہ مغرب عشاء بھی آہستہ پڑھے گی اگر یہ مرنے والا مرد تھا کہ جس کو وہ نماز کا آواز بلند پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے کسی کو پیسے دیے تو یہ نمازیں پڑھ دیں اور آپ کو اس کے اوپر یقین اور اطمینان ہے کہ وہ پڑھ دے گا تو اس سے پلٹ کر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر یہ تمام مرنے والے پر سے تمام نمازیں اتر جائیں گی۔ اگر پیسے لے کر اس آدمی نے نہیں پڑھی تو ذمہ داری اس کی ہے، گناہ اس کا ہے، آپ پر یا مرنے والے کو کوئی گناہ نہیں ملے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس سے یہ وعدہ کیا جائے، جس کو یہ پیسے دیے جائیں وہ قابل اطمینان ہے۔ اگر ایک ایسے آدمی کو جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے آپ نے دے دیے پیسے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ تحقیق کرتے رہیں کہ وہ نماز مرنے والے کی طرف سے پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے۔ مرنے والا جس حالت میں بھی مرا ہو لیکن نماز جو اس کی طرف سے پڑھی جائے گی وہ مکمل اور صحیح نماز پڑھی جائے گی۔ مثلا مرنے والا آخری عمر میں بہت بیمار تھا، وہ تیمم کر کے نماز پڑھا کر پائے، یا مرنے والا آخری عمر میں بہت کمزور تھا، وہ بیٹھ کر نماز انجام دیا کرتا تھا، لیکن اب آپ اس کی طرف سے جو نماز پڑھوائیں گے تو کھڑے ہو کر پڑھوائیں گے اور وضو کے ساتھ پڑھوائیں گے۔ یہ کچھ مسئلے اس کے تھے۔ اور اب ایک اور مستحب نماز جس کا نام ہے نماز استسقاء، یہ مسئلہ کبھی پیشی نہیں آ سکتا ہے لیکن بہرحال آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے ایک مسئلہ کبھی بتا دیا جائے۔ اگر کبھی کسی شہر میں، کسی ملک میں کافی طویل عرصے تک بارش نہ ہو اور قحط پڑنے کا امکان ہو یا پانی کی کمی کا امکان ہو تو مستحب کہ دو رکعت نماز استسقاء پڑھی جائے اور خدا سے دعا مانگی جائے۔ نماز استسقاء بالکل اسی طریقے سے پڑھی جاتی ہے جس طریقے سے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ دو رکعت ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں 5 قنوت ہوتے ہیں، دوسری رکعت میں 4 قنوت ہوتے ہیں۔ قنوت کے اندر بجائے عید کی دعا کے یہ دعا پڑھی جاتی ہے کہ بارش برسا اور ہم پر اپنی رحمت نازل ہو، اور نماز کے بعد دو خطبے پڑھے جاتے ہیں، دو خطبوں کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس ہو جاتے ہیں۔ اس نماز کا طریقہ ایک مسئلے میں بارہ یہ صرف معلومات میں اضافے کے لیے ہے، ورنہ یہ تو بےکار اس کا مسئلہ بتا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تمام کے تمام شہر والے 3 دن تک روزہ رکھیں اور تیسرا روزہ جس دن ان کا ہو اس دن تمام شہر والے اپنے اپنے گھروں سے نکل کر صحرا کی طرف، جنگل کی طرف یا میدان کی طرف جائیں۔ بچوں کو، بوڑھوں کو اور جانوروں کو ضرور اپنے ساتھ لے کر چلیں، کیونکہ جس گروہ کے اندر بچہ، بوڑھا اور جانور موجود ہوگا خدا اس گروہ کی دعا کو ضرور قبول کرے۔ نکلنے سے پہلے گھروں سے نکلنے سے پہلے توبہ کر کے نکلیں, کیونکہ گناہگار کی توبہ کا قبول ہونا یقینی نہیں. اور گھروں سے نکلنے سے پہلے تمام رد مظالم کریں, جس چیز کا قمت باقی ہے قمت ادا کرے, جس کو زکات دینا ہے زکات ادا کرے, جس کی قضا نمازیں ہیں وہ ارادہ کر کے نکلے کہ میں اپنی تمام قضا نمازیں انجام دوں گی. توبہ کر کے نکلے, جس جس پر ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگنے کا امکان ہے تو معافی مانگے, معافی مانگنے کا امکان نہیں تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں, اور یہ ارادہ کریں کہ جب کبھی موقع ملے گا اس کے لیے ہم معافی مانگیں, اس سے ہم جا کے معافی مانگیں. روزہ رکھیں, تیسرا روزہ ہو تو نکلے, اور اس طرح سے روزے رکھیں کہ تیسرا روزہ یا منگل کے دن پڑے یا جمعے کے دن پڑے, اور منگل یا جمعے کے دن جب تیسرا روزہ ہو تب صحرا میں پہنچے, صحرا میں پہنچ کر نماز پڑھیں. نماز ختم ہونے کے بعد پھر نماز جو ہے خطبہ دے گا, نماز ختم ہونے کے بعد اور خطبہ دینے سے پہلے پھر نماز کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنی رضا کو اپنی ابا کو الٹا کر دے, یعنی دائیں طرف کا حصہ بائیں طرف ڈالے, بائیں طرف کا حصہ دائیں طرف ڈالے, اوپر کا حصہ نیچے ڈالے اور نیچے کا حصہ اوپر ڈالے. اس طریقے سے یعنی تمام تزلزل کے ساتھ کبر و غرور کو نکالتے ہوئے انتہائی خاصداری کے ساتھ دو رکعت نماز اور اس کے بعد دو قبضے پڑے جائیں, اور پھر واپس انسان آ جائے, اور اس کے بعد انشاءاللہ یقیناً خدا جو ہے اپنی رحمت کو نازل کرے. اور اس کے بعد اور اہم نماز جس کا تذکرہ انتہائی ضروری ہے وہ ہے ہر مہینے کی پہلے دن کو دو رکعت نماز کا پڑھنا. روایت میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خدا سے خرید و فروخت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی مہینے کی پہلی تاریخ آ جائے تو دو رکعت نماز صبح کی نماز کی طرح سے پڑھے, اور نماز پڑھنے کے بعد جب نماز کے استقام تک پہنچا دے تو اس کے بعد جتنی اس کی حیثیت و استقامت, جتنی حیثیت و استقامت جب دو رکعت نماز پڑھ لے ہر مہینے کی پہلی تاریخ, اس کے بعد جتنی دن اور رات سے احتیاط, یعنی پہلی تاریخ جب سے چاند دکھائی دیا یہاں سے لے کر اگلی رات شروع ہونے تک 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی دو رکعت نماز پڑھے, نماز پڑھنے کے بعد جتنی حیثیت ہے اللہ کے راستے میں صدقہ, جب وہ یہ کام کر لے گا تو گویا اس نے خدا سے خرید و فروخت کیا. سوال کیا گیا رسول سے کہ کیا خرید و فروخت کی, تو جواب دیا کہ اس نے یہ سب کچھ خدا کو دیا اور اس کے بدلے میں پورے شہر کی سلامتی کو خرید دیا. اب اس مکمل مہینے کے اندر, شہر سے مطلب مہینہ, اس پورے مہینے کے اندر سوائے موت کی, موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا, سوائے موت کے کوئی پریشانی اور آفت اور حقیقت اس کے اوپر نازل نہیں ہو سکتا. یہ بھی انتہائی اہم نماز کی جس کی طرف سے انتہائی غفلت بڑھتی جاتی ہے. اور اب آخر کا مسئلہ کہ جتنی مستحب نمازیں اس کے سلسلے میں 10 یا 12 اصول ہیں, ان کو یاد رکھنے تو نماز کا پڑھنا آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے. ہر مستحب نماز چاہے وہ روزانہ کے نافلہ ہوں, یہ اہم مسئلہ ہے, ہر مستحب نماز چاہے وہ مغرب اور عشاء کے نافلہ ہوں, ظہر و عصر کے نافلہ ہوں, شب قدر کی دو رکعت نماز ہو, نیمہ شعبان کی نماز ہو, عاشورے کے دن کی نماز ہو, ہر نماز انسان کھڑے ہو کر بیٹھ سکتا ہے اور بیٹھ کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے اور بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے. ہر مستحب نماز کسی بھی قسم کی مستحب نماز, کسی بھی تاریخ سے متعلقہ نماز, ہر مستحب نماز کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے. ہر مستحب نماز کو اپنی کھڑے کھڑے سے مراد کھڑا ہونا اور بیٹھنا, اور ایک کھڑے ہونے سے مراد ٹھہر کر بھی پڑھ سکتا ہے اور چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتا ہے. اگر آپ یہاں سے 10 منٹ کا راستہ ہے آپ کا بازار تک کا, مارکیٹ کا راستہ ہے, آپ سودا خریدنے جا رہے ہیں اور کتنا روپے سبزے سے نہیں ہٹتے, تو آپ مثلا 2 بجے کا وقت دوپہر کے نافلہ چلتے چلتے پڑھ سکتے ہیں, رکوع اور سجدے کے لیے سر سے اشارہ چل جائے, راستہ چلتے وقت سوائے اس کے سبلے سے انسان نہ ہٹے, کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے, ٹھہر کر اور چلتے ہوئے پڑھا جا سکتا ہے, پیدل چلے یا سواری کے اوپر بیٹھ کر جائے, نماز نافلہ انسان پڑھ سکتا ہے, اس کو پورا ثواب ملتا ہے. اب شب قدر کی رات کو فرض کیجیے کہ آپ یہاں سے چلے خراسان کی طرف اور پھر فرض محال آپ کا رخ قبلے کی طرف, تو آپ نماز شب قدر گاڑی میں اور بس کے اندر اور منی بس کے اندر بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں اور وہ پورا آپ کو ثواب ملتا ہے. اسی طریقے سے مغرب کے نافلہ, عشاء کے نافلہ, ظہر کے نافلہ, عصر کے نافلہ, عاشورے کی 4 رکعت اور 2 رکعت نماز, یہ تمام کی تمام کھڑے ہو کر بیٹھ کر ٹھہرتے ہوئے چلتے ہوئے گاڑی پر بیٹھ کر پیدل چلتے ہوئے ہر حالت میں پڑھی جا سکتی ہے, پر شرط یہ کہ منہ قبلے سے نہ ہٹنے کا. اگر یہ کھڑے ہو کر پڑھنا بھی ہے اس کا ثواب زیادہ ہے بیٹھ کر پڑھنے کے مقابلے, لیکن جو منیمم ثواب ہے وہ تو بہرحال مل کر رہے ہیں. بہتر یہ کھڑے ہو کر جس طرح عام نماز پڑھی جاتی ہے, جس طرح عام نماز پڑھی جاتی ہے اس طرح پڑھنا سب سے بہتر, لیکن اس طرح نہ پڑھے تو گناہ نہیں بلکہ ثواب تو ہے. مطلب نافلہ کا ثواب فرض کیجیے کہ 1000, وہ ثواب آپ کو ہر صورت میں ملے گا چاہے آپ کھڑے ہو کر پڑھیں یا بیٹھ کر پڑھیں, چلتے ہوئے پڑھیں یا ٹھہر کر پڑھیں. اگر آپ کھڑے ہو کر جس طرح عام نماز پڑھتے ہیں تو 1500 ثواب مل سکتا ہے, 2000 مل سکتا ہے, لیکن جو نافلہ کا اصلی ثواب ہے وہ تو ہر اس آدمی کو ملے گا کہ جو نافلہ نماز پڑھ لے گا. دوسری ایک چیز مستحب نماز کے سلسلے میں کہ مستحب نماز میں اگر کوئی رکن کم یا زیادہ کر دے, رکو 2 رکو کر دیے, 3 کر دیے بھولے سے, تو نماز باطل نہیں. تیسری یہ چیز کہ مستحب نماز میں اگر کوئی غلطی کر گئے تو نماز بالکل صحیح ہے، نہ نماز احتیاط ہے، نہ سجدہ سہو ہو گئے، نہ بعد میں کوئی قضا وغیرہ. چوتھی چیز یہ کہ مستحب نماز میں اگر کبھی شک ہو جائے کہ میں نے دو رکعت پڑھی ہے یا تین رکعت، ایک رکعت پڑھی ہے یا دو رکعت، تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ جس پہلو کو معنی مان سکتے ہیں اور اپنی نماز کو اختتام تک پہنچا سکتے ہیں، شک کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں. پانچویں یہ چیز کہ ہماری شریعت میں سوائے دو نمازوں کی کوئی بھی مستحب نماز نہ دو رکعت سے زیادہ ہو سکتی ہے نہ دو رکعت سے کم ہو سکتی ہے. صرف دو نمازیں ایسی ہیں کہ جو ایک نماز نماز وتر جو نماز شب میں آخر میں پڑھی جاتی ہے ایک رکعت، اور ایک نماز عرابی جو پیغمبر اسلام نے عرابی کو بتائی تھی وہ چار رکعت نماز ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے. ان دو نمازوں کے علاوہ شریعت کے اندر کوئی نماز نافلہ نماز نہ دو رکعت سے دم ہے نہ دو رکعت سے دیا جائے. تو شک جب کبھی پیدا ہو جائے آپ کو اختیار ہے جس پہلو کو لیجئے، لیکن اس کا خیال رکھیے کہ دو رکعت سے زیادہ نماز نہ ہونے کا. ہم اصل شک دو اور تین کا ہو آپ دو کو لے لیں، لیکن ایک اور دو کا شک ہے تو ایک کو بھی لے سکتے ہیں، دو کو بھی لے سکتے ہیں. ہر مستحب نماز کے اندر آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ سورہ ہم کے بعد دوسرا سورہ نہ پڑھیں. یہ بات ایک چیز اور بتا دی جائے تو باتیں اور آسانی سے واضح ہو جائیں گی کہ امام کی زیارت کے بعد جو دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اس پر بھی یہی مسئلہ چلے گا. اگر آپ زیارت پڑھ کر نکلے تو ضروری نہیں کہ وہیں پڑھے پڑھے نماز پڑھے زیارت، بلکہ چلتے ہوئے گھر آتے ہوئے گھومتے ہوئے پھرتے ہوئے بھی نماز زیارت پڑھ سکتے ہیں اور ثواب مکمل ملے گا، زیارت مکمل ہو جائے گا. بہت زیادہ نہیں ہوگی جگہ پر قید میں نماز بھی رخصت ہو جائے. تو نماز نام کر اپنے سب خدا سے باتیں کرنے کا ہے وہ نماز ہی نہیں، جس میں یہ تصور نہ ہو کہ میں اپنے خدا سے بات نہیں کر رہا. ایک سوال کسی دفعہ اٹھایا گیا تھا کہ نماز نیک کرنے سے کیا مطلب، نماز نیک کرنے سے مقصد یہ کہ آپ یہ سمجھے کہ میں اپنے خدا سے بات چیت کر رہا ہوں. وہی ادب، وہی طریقہ، وہی گفتگو، وہی دعا آپ کی زبان سے نکلنا چاہیے جو خدا کے سامنے نکل سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ نماز ایڈوانس پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی. تو بہرحال اس کا یہ جواب ہے کہ یہ سہولت خدا کی طرف سے بھی یا یہ کہہ سکیں کہ بہرحال پابندی ہے کہ کوئی نماز ایڈوانس نہیں پڑھی جا سکتی. اگر آپ یہ کہیں کہ جمعہ چھٹی کے دن ہے چلے ہفتے کی نمازیں آج پڑھ لو کہ ہفتے پر آرام کرو، تو یہ اختیار نہیں، نہ مستحب نماز میں نہ واجب نماز میں. ویسے جتنی نمازیں سب ایڈوانس ہی ہوتی ہیں تو جس کا سوال آپ کو آپ کی رکھنی نہیں ملے گی. جی ہاں، زیارت والدہ کی نماز کا بالکل یہی مسئلہ ہے کہ وہ مستحب نماز ہے. کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، ٹھہر کر، چلتے ہوئے آپ پڑھ سکتے ہو. چلتے وقت آپ رکوع و سجدہ کریں گے سر کے اشارے سے، رکوع کے لیے تھوڑا سر کو جھکائیں، سجدے کے لیے زیادہ سر کو جھکائیں. نماز کے بیچ میں سورہ ہم کے بعد کسی بھی مستحب نماز میں دوسرا سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، سوائے چند خاص نمازوں کے کہ جو نماز وہ نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک سورہ نہ پڑھیں. نماز کے بیچ میں اگر آپ نے سورہ شروع کر دیا تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ آدھا سورہ چھوڑ کر کے نماز کو مکمل کر سکیں. نماز کے بیچ میں آپ کو یہ بھی اختیار ہے کہ آپ ایک رکعت کھڑے ہو کر پڑھیں، ایک رکعت بیٹھ کر پڑھیں. مستحب نماز یہ اختیار ہے کہ ایک رکعت آپ کھڑے ہو کر پڑھیں، ایک رکعت آپ بیٹھ کر پڑھیں. آپ بس کے اندر بیٹھے، آپ نے نماز شروع کر دی، ایک رکعت پڑھی تو دیکھا ایک ضعیف آدمی آپ، آپ جگہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ نے دوسری رکعت کھڑے کھڑے پڑھی، ان کو جگہ دے دی. یہ اس کا الٹا مسئلہ کہ آپ نے نماز شروع کر دی بس میں کھڑے پڑے، اتنے میں سیٹ خالی ہوئی. اب آپ اگر نماز کو مکمل کرتے تو سیٹ چھینی جاتی ہے اور سیٹ کو چھنوانا کون پسند کرے گا. اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ بیٹھ جائیے اور دوسری رکعت بیٹھے بیٹھے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. بلکہ یہاں تک اختیار ہے کہ ایک ہی رکعت میں آدھی رکعت، سارے مسئلے مستحب نماز کے جو خیال رہے، یہ بھی اختیار ہے کہ ایک ہی نماز کے اندر آپ ایک ہی رکعت کے اندر آدھی رکعت کھڑے ہو کر پڑھیں، آدھی رکعت بیٹھ. سورہ ہم شروع کیا، اجازت ناخودوں پر پہنچے کہ بیٹھنے کی ضرورت پڑ گئی، اب بیٹھ کر باقی نماز یہاں سے آگے تک لے جائیں. یہ اس کا الٹا مسئلہ کہ آپ نے اجازت ناخودوں پڑھا تھا پہلی رکعت ہی کرنا، کہ آپ کو کھڑا ہونا پڑا، آپ کھڑے ہو جائیے اور اپنی نماز کے اختتام تک پہنچے. یہ کتنی سہولت دی گئی ہے مستحب نماز کے سلسلے میں ہم کو کہ اس سے زیادہ سہولت ممکن ہی نہیں. اب یہ ایک مسئلہ یہ آیا کہ مستحب نماز کو اگر توڑ دیں تو گناہ ہے یا گناہ نہیں. اب آپ اس روایت کو ذہن میں لائیے، پہلی والی بات یہ گیارہویں امام کی روایت ہے کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ روزانہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور ہماری اور آپ کی شکایت کہ ہم کو وقت نہیں ملتا. اب ان تمام مسائل کو دیکھیے اور سوچیے خود کہ کیا اس کے باوجود یہ ممکن نہیں ہے انسان کے لیے کہ اپنے ہر کام کو خرچے کر کے نمازوں کو پڑھ سکیں. یہ بتا دیا جائے کہ نماز شب کے اندر بھی یہ ممکن ہے کہ آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکیں، کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکیں. ہاں، مسئلہ یہ کہ اختلافی مسئلہ ہے اور آج کل کے مجتہدین نے اس کی اجازت نہیں دی سکتا، وہ ہے نماز لیٹ کر پڑھنے کے سلسلے میں، ورنہ وہ تو اور بھی آپ کے لیے آسانی ہوتی کہ نماز شب پوری 11 رکعت لیٹے لیٹے پڑھی جا سکتی. پہلے زمانے کے کچھ مجتہدین نے اجازت دی تھی، لیکن آج کل اس کو احتیاط واجب کی بنا پر سب نے منع قرار دیا، کیونکہ اس میں انسان خدنے کی طرف نہیں ہو سکتا. سوال یہ کہ کیا مستحب نماز توڑی جا سکتی؟ تو مستحب نماز کے توڑنے میں کوئی حرج نہیں، اگر کوئی توڑے تو کوئی گناہ اس کو نہیں ملے گا.
ہاں ایک معذور آدمی ہے جو پڑھ ہی نہیں سکتا, کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر لیٹ کر تو اٹھتے رہے تو مسئلہ بالکل بدل جائے, وہ لیٹ کر واجب نماز بھی پڑھ سکتا ہے مستحب بھی. لیکن جو معذور نہیں اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کھڑے ہو کر اپنی نمازیں پڑھ سکتا ہے مستحب, اور بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے لیکن لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا. مستحب نمازوں کے سلسلے کا ایک مسئلہ اور کہ پیغمبر اسلام کی حدیث کہ یاد رکھو اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ, اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ. سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ اس سے کیا مراد, تو پیغمبر اسلام کا جواب کہ جس طرح یہود نے اپنے اپنے گھروں کو قبر میں تبدیل کر دیا تھا اس طرح کبھی نہ کرو. کہا کہ یا رسول اللہ اور تشریح کیجیے, تو کہا کہ یہود اپنی تمام عبادتیں اپنی عبادت گاہوں میں جا کر کرتے ہیں, اپنی مسجدوں میں جا کر کرتے ہیں, اور اپنے گھر میں قطعاً کوئی کام عبادت کا نہیں انجام دیتے, تو ان کے گھر قبر کی طرح ہو جاتے ہیں. کیونکہ ساکنان عرش, عرش پر رہنے والے فرشتے, جس گھر میں بھی خدا کی عبادت کی جائے وہ گھر ایک نور سے چمک اٹھتا ہے, اور ساکنان عرش, عرش کے اوپر رہنے والے فرشتے وہ گھر ایک دوسرے کو اس طرح سے دکھاتے ہیں جس طرح دنیا والے ستارے ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں. جس طرح ستارہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے فرشتوں کے لیے مومن کا وہ گھر کہ جس نے اس نے عبادت کی ہے اسی طرح سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے. اگر تم اپنی تمام عبادتیں مسجدوں کے اندر کرو گے تو مسجدیں تو روشن ہو جائیں گی لیکن تمہارے گھر بالکل قبر کی طرح تاریخ ہو جائیں گے. اس کے بعد پیغمبر اسلام نے وضاحت کی اور فقہ کا مسئلہ بنا کہ واجب نمازوں کا مسجد میں پڑھنا انتہائی مستحب انتہائی تاکید, اور سنت نمازوں کے لیے انتہائی تاکید کہ وہ گھر کے اندر انجام دی جائے. ہر ممکن کوشش یہ کی جائے کہ سنت نماز گھر کے اندر پڑھی جائے, اس کا زیادہ ثواب. مسجد میں پڑھیں ثواب ملے گا لیکن گھر میں پڑھیں مستحب نماز کا تو زیادہ ثواب ملے گا. اصول یہی عام سنت نمازیں سوائے دو تین دن, مثلاً اگر آپ جمعے کی نماز سنت کی نیت سے پڑھتے ہیں تو مسجد میں پڑھیں زیادہ بہتر ہے. عید کی نماز کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ گھر کے بجائے میدان میں یا کہیں اور پڑھیں, لیکن عام نافلہ ہیں, نماز شب ہے, نماز شب قدر ہے, یہ تمام نمازیں ان کے لیے بہتر ہی ہیں کہ ان کو گھر میں پڑھا جائے, اور واجب نمازوں کو انسان مسجد کے اندر انجام دے. اور اس کے ساتھ ہی مستحب نمازوں کی چند سلجیات کچھ ضرور معلوم ہو گئے, جس کے بعد اب آپ دنیا کی ہر مستحب نماز انتہائی آرام و اطمینان کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اور یہی ہمارا آخری مسئلہ بھی تھا نماز کے سلسلے کا. چنانچہ واجبات نماز, مستحبات نماز, مکروہات نماز, مشکلات نماز, نماز احتیاط, شک کے مسئلے, نماز مسافر, نماز جماعت, تمام واجب نمازیں, تمام مستحب نمازیں آج اختتام تک پہنچی, اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے, آئندہ جمعے سے جو ہماری گفتگو ہوگی وہ فقہ کے دوسرے چیپٹر کے اوپر شروع ہوگی. اب گفتگو دو یا تین یا زیادہ سے زیادہ چار ہفتے اور رہے گی عبادت کے مسئلے پر. اس کے بعد وہ مسئلے آئیں گے کہ جن کا عبادت سے ظاہری طور پر کوئی تعلق نہیں, وہ ہمارے روز مرہ کے مسئلے ہیں. محمد علی اللہ اللہ گزشتہ ہفتے ہماری گفتگو گزشتہ ہفتے ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی. اسلام کے اندر یہ تصور قطعاً موجود نہیں ہے کہ تمام انسان برابر ہیں. الیتقی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا علم لانے والے, علم رکھنے والے ان کے برابر ہو سکتے ہیں کہ جو جاہل ہے؟ کیا ایک اندھا اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو آنکھوں کو رکھتا ہے؟ کیا ایک صاحب ایمان اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو ایمان کی دولت سے محروم؟ اسلام کے اندر برابری کا تصور صرف ان باتوں میں ہے جو انسان کے اختیار سے باہر ہے. ایک شخص کالا ہے, ایک شخص گورا, اس اعتبار سے اسلام میں دونوں کا مقام برابر. ایک شخص سب عبادت کرتا ہے, اسلام میں کبھی بھی برابری نہیں. ایسی برابری اسلام کے اندر نہیں ہے کہ جو انسان اپنی صلاحیتوں کی اپنی صفت کو بڑھا سکے اور نہ بڑھا, تو وہ کبھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جس کے پاس یہ صفت موجود. گزشتہ ہفتے ہماری گفتگو اسی واقعے پر ختم ہوئی تھی کہ گیارہویں امام کے پاس جب ایک عالم آیا تو امام نے اس عالم کا احترام اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجوں سے زیادہ کیا, اور جب لوگوں نے اعتراض کیا تو امام کا یہی جواب, کہ کیا میں اس کو کیا عزت دی، اس کو تو خدا نے عزت دی ہے. تو یہ بات اگر ذہن میں رہے تو انسان بہت سارے مسئلوں کے اوپر قابو پا سکتا ہے. ایک واقعہ اور بھی جو اس سے پہلے یہاں آ چکا ہے لیکن اس کی فرمائش بھی دوبارہ ہوئی ہے اور یہ واقعہ ہماری آج کی گفتگو سے مناسبت بھی رکھتا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کوفے کے اندر خلافت رابعہ کے اندر چوتھی خلافت ہے، خلافت ظاہریہ کو حاصل کر چکے ہیں. اس وقت مولا کوفے کے اندر مولا کی خدمت میں دو آدمی آتے ہیں. واقعہ جو کہ آ چکا ہے اس لیے تفصیل میں نہیں جانا ہے. مولا کی خدمت میں دو آدمی آتے ہیں. جب آتے ہیں تو مولا یہ معلوم کرتے ہیں کہ وہ صاحب ایمان ہے یا نہیں. اطلاع ملتی ہے کہ دونوں صاحبان ایمان میں سے. چنانچہ مولا انتہائی عزت و احترام و تکریم سے ان کو بٹھاتے ہیں اور وہ ہر ممکن وہ خدمت کی جو ایک مومن دوسرے مومن کی کر سکتا ہے وہ کرتے ہیں. یہاں تک کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو جاتا ہے. امیر المومنین دسترخوان کی تیاری کا حکم دیتے ہیں. دسترخوان بچھایا جاتا ہے اور کھانا کھانے والے اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. اس وقت مرتبہ جب دونوں کھانا کھا کر اٹھتے ہیں تو مولا کائنات اپنے ہاتھ میں لوٹا، پانی سے بھرا ہوا لوٹا لے کے آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد ان میں سے جو عمر میں بڑا تھا اس سے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا. اس مومن کے لیے تو بھر ہی ناممکن کہ مولا اس کے ہاتھوں کو دھلائے بنا کے ہاتھوں کو پیچھے کرتا ہے. لیکن مولا کائنات ایک عجیب فطرہ عرض استعمال کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میرے حق کی قسم اگر تو مجھے سچا امام مانتا تو جو کچھ میں کر رہا ہوں مجھے کرنے کی. مجبور ہو کر ہاتھوں کو پھیلایا. مولا کائنات اپنے ہاتھ سے لوٹے سے پانی ڈال رہے ہیں اور اس کے ہاتھوں کو صاف کر رہے ہیں اور دھو رہے ہیں. وہ انتہائی ندامت اور خجالت کے ساتھ ہاتھوں کو دھلوا تو رہا لیکن چہرے کا رنگ بدل رہا. یہاں تک کہ ہاتھوں کو دھلوا دیا. اس کے بعد دوسرا شخص کہ پہلے وہ بھی راضی نہ تھا لیکن اب جب اس نے دیکھا کہ مولا نے یہ کام ایک کے ساتھ کیا ہے تو وہ بھی منتظر تھا، اس کسی توقع میں تھا کہ اب مولا آ کر اس کے ہاتھ کو دھلائیں گے. لیکن ایک مرتبہ مولا نے اپنے بیٹے محمد ابن حنفیہ یا بعض روایات کے مطابق دوسرے امام کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اے میرے بیٹے اس کے ہاتھ دھلا دے. امام یا محمد ابن حنفیہ کی جو روایت زیادہ صحیح ہے آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد پانی ڈال کر دوسرے شخص کے ہاتھوں کو دھلانا شروع کر. کتنی شرمندگی اور توہین کی بات ہوگی دوسرے شخص کے لیے. چہرے کا رنگ شرمندگی کی وجہ سے ایک مرتبہ سرخ ہو گیا. مولا کائنات نے محسوس کر لیا. ایک مرتبہ سوال کیا کہ تیرے دل میں کیا خیال. جواب دیا کہ نہیں یا امیر المومنین میرے دل میں کوئی خیال نہیں. لیکن مولا نے اصرار کیا کہ نہیں مجھ سے حقیقت واضح کر دے. تو کہا یا امیر المومنین میرے دل میں یہی خیال پیدا ہوا تھا کہ جب ہم دونوں آپ کے پاس آئے اور ایک ہی مقام دونوں کا آپ نے دونوں کی ایک ہی عزت و احترام و تقریب کی تو اس کا کیا سبب کہ آپ نے اس کے ہاتھ سے دھلائے اور میرے ہاتھ نہیں دھلائے، یا دونوں کے ہاتھ نہ دھلاتے یا دونوں کے ہاتھ دھلاتے. تو یہ سن کر مولا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا کہ جو کچھ تم نے کہا وہ بھی صحیح اور جو کچھ میں نے کیا وہ بھی صحیح. اگر تو میرے پاس تنہا اور اکیلا آتا تو یقیناً میں اسی طرح سے تیرے ہاتھوں کو دھلاتا جس طرح سے اس کے ہاتھوں کو دھلایا. اس کی حیرت میں اضافہ یا امیر المومنین اگر میں اس کے ساتھ آ گیا تو کون سا گناہ کر دیا. مولا کا جواب کہ نہیں، جب کیونکہ تو اس کے ساتھ آیا ہے اور یہ تیرا باپ ہے اور رسول خدا یہ حکم دے کر گئے ہیں کہ اگر باپ اور بیٹا ایک ساتھ کسی مقام پر پہنچے تو جس کے گھر میں جائیں اس کا یہ فرض ہے کہ کبھی دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک نہ کرے بلکہ باپ کے ساتھ ہمیشہ بیٹے کے مقابلے میں بہتر سلوک کرے. کیونکہ تو اپنے باپ کے ساتھ آیا اس لیے میری یہ ذمہ داری کہ میں تیرے اور تیرے باپ کے درمیان ایک فرق رکھوں تاکہ حقوق والدین کا حق ادا ہو جائے. اور اگر تو تنہا ہے تو تیرا وہی مقام جو ایک مومن کا مقام ہوتا ہے. تو اس واقعے سے یہ پتا چلا کہ اسلام میں تفاوت ہے، درجات بھٹتے بڑھتے رہتے ہیں. یہ تصور کرنا کہ سب برابر ہیں بالکل غلط ہے. اور اسی لیے روایت کے اندر یہ ہے کہ ابن ابی یعقوب ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے. یہ ایک اور روایت میں عمر ابن حنظلہ کا نام ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلے. آدھی رات کا وقت تھا. کسی کام سے مدینے کے بازار کے اندر سے بازار میں سے گزر کے جا رہے تھے. یہاں تک کہ چلتے چلتے ان کی نگاہ ایک شخص کے اوپر پڑی کہ جس کی پیٹھ کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ، ایک بہت بڑا گٹھر سا رکھا ہوا تھا اور وہ اس کے بدن سے دبا دبا چل رہا تھا. عمر ابن حنظلہ نے دیکھا کہ مدینہ ہے، آدھی رات کا وقت ہے، سب انسان سو رہے ہیں، سردی کی شدت ہے. اس آدھی رات کے وقت میں یہ کون شخص ہے جو اتنا بھاری بوجھ اس وقت اٹھا کے لے جا رہا ہے؟ تھوڑی دیر انتظار کر کے صبح سویرے لے جاتا. چنانچہ تجسس پیدا ہوا، جذبہ تجسس بیدار ہوا، دبے پاؤں چلے. دیکھا اتنے میں نگاہ پڑی کہ ایک مرتبہ وہ گٹھر جو تھا وہ وزن کے بوجھ سے کھل گیا اور اس کے اندر سے کچھ چیزیں زمین کے اوپر گرنے لگی. یہ تیزی سے آگے بڑھے اور آگے بڑھے تاکہ اس آدمی کی مدد کر کے ان چیزوں کو اٹھا سکے. قریب پہنچے، جب قریب پہنچے تو ایک مرتبہ پہچان لیا کہ ارے یہ تو امام جعفر ہے صادق علیہ الصلوۃ والسلام. مرتبہ گھبرا کے سوال کیا، جب نہ رسول اللہ یہ آدھی رات کے وقت اتنا بڑا وزن لے کے آپ کہاں جا رہے ہیں، ہمیں بلا لیا ہوتا، ہمیں دعوت دے دی ہوتی، ہم آ کر آپ کی ہر ممکن خدمت انجام دیتے۔ لیکن مولا نے ایک مرتبہ سر کو جھکا لیا اور جھکانے کے بعد کہا کہ میں تجھے چاہتا تھا کہ کسی کو اس کی اطلاع نہ ملے، لیکن خیر اب تجھے اطلاع مل گئی تو چل میرے ساتھ۔ اور یہ کہنے کے بعد زمین سے ان چیزوں کو اٹھایا، دیکھا عمر ابن حنظلہ یا ابن ابی یافور نے کہ روٹیاں زمین پر بکھری ہوئی ہیں، چوم چوم کر روٹیوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اسی گٹھر کے اندر رکھا، اور اب دونوں اس کو لے کے چلے، چلتے چلتے ضلعۂ بنی ساعدہ کے اندر پہنچے، مدینے کا وہ محلہ کے جہاں پر مدینے کے تمام فقیر رہا کرتے تھے یا وہ شریف لوگ رہا کرتے تھے کہ جن کی آمدنی اتنی زیادہ نہ تھی کہ کسی بہتر محلے میں رہے۔ اور اس کے بعد آدھی رات کا وقت ہے، سردی کی شدت سے سب گہری اور پرسکون نیند سو رہے ہیں، مولا آگے بڑھتے ہیں، روٹیاں نکالتے ہیں، اور نکالنے کے بعد ہر ایک کے سرحانے دو دو تین تین روٹیاں رکھتے چلے جاتے ہیں، دبے پاؤں گئے روٹیوں کو رکھا اور واپس آئے اور اپنے گھر کی طرف چلے۔ ابن ابی یافور یا عمر ابن حنظلہ ایک مرتبہ پہ سمجھ جاتے ہیں کہ امام کس مقصد سے نکلے، لیکن ایک سوال کرتے ہیں کہ یفنا رسول اللہ، کیا یہ لوگ جن کی آپ نے اس طرح سے مدد کی، کیا یہ آپ کے محب ہیں، کیا یہ آپ کے شیعہ ہیں، کیا یہ آپ کے ماننے والے ہیں؟ تو امام نے جواب دیا، اور اس جواب نے یہ بتا دیا کہ ٹھیک ہے، ہر انسان کی خدمت ضروری، ہر مسلمان کی خدمت ضروری، لیکن مسلم اور مومن میں ہمیشہ ایک فرق ہونا چاہیے۔ جواب دیا امام نے کہ نہیں، یہ میرے ماننے والے نہیں ہیں، کیا تو نے نہیں پہچانا؟ ہمارے ابن حنظلہ کا سوال کہ جب رسول اللہ میں کیسے پہچانتا؟ امام کا جواب دیا، اگر یہ میرے مومن ہوتے، اگر یہ مجھ پر ایمان رکھنے والے ہوتے تو میں روٹیوں کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کھجور یا نمک بھی رکھتا چلا جاتا، لیکن چونکہ یہ صاحبان ایمان نہیں، اس لیے میں نے صرف ان کو اتنی ہی چیز دی جو ان کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی۔ تو پتہ یہ چلا کہ امام نے یہ بتا دیا کہ اگر کبھی سلوک کرو تو یہ سمجھ کر نہ کرو کہ سب برابر ہے، بلکہ ہمیشہ مومن زیادہ بہتر سلوک کا مستحق ہوتا ہے غیر مومن کے مقابلے میں۔ اور اب اسی سے ہماری گفتگو کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ غیبت کے جس سے بڑا گناہ، حقوق الناس میں کوئی گناہ موجود نہیں، غیبت کے جس سے زیادہ عظیم چیز خدا کی نگاہ میں کوئی نہیں ہے، کہ جس نے غیبت جیسا گناہ کر لیا، روایت متفق ہے، اور وہ روایت شاید آپ کے ذہن میں ہو جو اب سے تین سال پہلے 11 یا 12 محرم کو آئی تھی، کہ جب خالق کائنات نے جنت کی تخلیق کی، جنت کی تخلیق کرنے کے بعد جنت ایک مرتبہ خوشی سے کہتی ہے کہ صحدنی، وہ شخص خوش قسمت ہے کہ من دخلنی جو میرے اندر داخل ہو جائے گا۔ جواب آیا بارگاہ احدیت سے کہ اس میں کیا شخص جو تیرے اندر داخل ہو جائے، اس سے زیادہ کوئی خوش قسمت نہیں۔ لیکن یہ یاد رکھ، وہ عزتی و جلالی، یہ یاد رکھ کہ لا تسکنو فیکا، میں تمام آدمیوں کو تیرے اندر رکھوں گا، لا تسکنو فیکا سماحیتا، سوائے 8 گروہ کے۔ 8 ایسے گروہ ہیں کہ دنیا کا بہتر سے بہتر نیک عمل انجام دے کے آ جائیں، تیرے اندر داخل نہ کیے جائیں گے۔ وہ عزتی و جلالی، خدا اپنی عزت و جلال کے قسم کھا کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمام کائنات کو تیرے اندر داخل کر دوں گا، لیکن یہ یاد رکھ کہ 8 ایسے گروہ ہیں جو کسی صورت میں تیرے اندر داخل نہ کیے جائیں گے۔ پہلا گروہ مدمن و خمرن، شراب کا مسلسل پینے والا۔ روایت میں یہ لفظ نہیں کہ چارے وہ خمرن، کیونکہ شراب انسان بہک کر پی سکتا ہے۔ مدمن و خمرن جو مسلسل مرنے تک متواتر شراب پیتا رہے، والمصر علی الزنا، اور زنا کرنے والا جنت میں آ سکتا ہے، لیکن والمصر علی الزنا جو زنا کرے اور اپنے فعل پر مصر ہو جائے، یہ کہے کہ جو کچھ میں نے کیا وہ صحیح کیا، وہ جدید زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہے، پرانی باتوں کو بھول جانا چاہیے، نیا دور آ گیا، مصر علی الزنا، زنا کرنے والے کے لیے امید ہے وہ جنت میں آئے گا، لیکن زنا پر اصرار کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ والخطاطی، اور تیسرا گروہ خطاط لوگوں کا، ہوا نمام، وہ لوگ خطاط، وہ لوگ ہیں کہ جو غیبت کیا کرتے ہیں، چغلی کھایا کرتے ہیں، ایک کی بات سن کر دوسرے سے لگاتے ہیں، دوسرے کی بات پہلے تک پہنچاتے ہیں، جس کا کام ہی یہ ہے کہ مومنین کے درمیان فساد ڈلواتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کرتے رہتے ہیں۔ ان سے زیادہ عظیم گناہ کسی کا نہیں ہے۔ کتاب احوال الموتا کے اندر یہ واقعہ نقل ہے کہ پیغمبر اسلام کے صحابی جو مدینے کے اندر رہتے تھے، بعد وفات رسالت معاذ ایک طویل عرصے کے بعد ایک مرتبہ ان کی بہن کا انتقال ہو گیا۔ جب بہن کا انتقال ہو گیا تو جنازہ اٹھایا گیا، اور اٹھانے کے بعد جنازے کو لے کر وہ چلے، اور چلنے کے بعد قبر کے اندر دفن کر کے واپس آ گئے۔ جب گھر پہنچے تو یہ پتا چلا کہ کسی کی امانت جو ان کے پاس تھی، وہ اسی امانت کو اپنی کمر کے ساتھ باندھ کے قبرستان چلے گئے تھے۔ چنانچہ شاید بہن کو قبر میں دفن کرتے وقت وہ امانت قبر کے اندر رہ گئی تھی، ایک مومن کی امانت تھی۔ چنانچہ پیغمبر کے صحابی نے انتہائی گھبرائے، انتہائی پریشان ہوئے، ہوئے اور ایک مرتبہ اسی گھبراہٹ کے اندر دوبارہ واپس آئے جنت البقیع کے قبرستان میں کہ جہاں ان کی بہن کو دفن کیا گیا تھا. آنے کے بعد جب قبرستان کے اندر پہنچے دل تو نہ چاہ رہا تھا لیکن ایک امانت تھی اس کو پہنچانا واجب تھا. چنانچہ قبر کو کھودتے ہیں, قبر کے اندر سوراخ کرتے ہیں اور ایک مرتبہ داخل ہونا چاہتے ہیں. ایک سوراخ جہاں میں بغلی کے برابر اٹھنی کے برابر سوراخ دیا تھا کہ ایک مرتبہ ایسا لگا, ایک مرتبہ ایسا محسوس ہوا کہ قبر کے اندر سے سناٹا سا ہوا اور ایک چھوڑا لپکتا ہوا باہر نکلا. ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے سے ٹکرایا لیکن تمام چہرہ ان کا جھلس کر رہ گیا, سیاہ ہو گیا اور ایسا سیاہ کہ تمام زندگی صحیح نہ ہو سکا. اور ٹھنڈی کے برابر سوراخ سے جب اس طرح شعلے کو نکلتے دیکھا گھبرا کے واپس آئے اور واپس آنے کے بعد گھر کے اندر داخل ہو گئے. لیکن حیران و پریشان کے ابھی تو چند لمحے گزرے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کو دفن کیا, اتنے جلدی اس کے اوپر عذاب آیا اور ایسا عذاب کہ ایک لمحے کے لیے ایک چمنی کے برابر شعلہ میرے چہرے سے ٹکراتا ہے تو تمام چہرہ جھلس کر سیاہ ہو گیا. میری بہن کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی کہ جس کو قیامت کسی قبر کے اندر رہنا ہے اور جس کا تمام جسم اسی شوروں کے درمیان لپٹا ہوا ہوگا. حیران و پریشان مسترب ہیں, اسی حالت کے اندر سو جاتے ہیں اور رات کو خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں, گفتگو ہوتی ہے, سوال و جواب ہوتے ہیں. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ذہن میں ایک سوال گونج رہا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جواب ارشاد فرمائیے. پیغمبر اسلام کا سوال کہ پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے اور ان کا سوال کہ یا رسول اللہ میں اپنی بہن کو دفنا کے آیا تو میرے ساتھ ایسا واقعہ گزرا, کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میری بہن کا کیا قصور تھا؟ تو یہ سن کر پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا, پیغمبر اسلام کا یہ ارشاد کہ مجھے میرے علم میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ جملہ کچھ لوگوں کے ایمان کے لیے نازک ہو لیکن بہرحال روایت کے اندر یہی ہے, ہو سکتا ہے کہ روایت میں غلطی ہو, کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ تیری بہن کو کس لیے یہ عذاب دیا جا رہا ہے, لیکن اتنا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جیسا تو نے بتایا اگر ویسا ہی عذاب تیری بہن کو دیا گیا ہے تو اس کا سبب صرف اور صرف یہ ہوگا کہ تیری بہن غیبت کیا کرتی ہوگی, ایک کی بات دوسرے تک پہنچاتی ہوگی, پیٹ پیچھے لوگوں کی برائی کرتی ہوگی. یہ خواب دیکھتے ہی آنکھ کھلتی ہے اور آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی والدہ کو جگایا اور جگانے کے بعد ان سے اپنی بہن کے بارے میں دریافت کیا تو ماں نے تصدیق کی کہ ہاں تیری بہن کی دو خرابیاں تھیں. پہلی خرابی یہ تھی کہ وقت پہ نماز کو انجام نہیں دیتی تھی اور دوسری خرابی یہ تھی کہ پڑوس والوں کی دیوار سے کان لگائے کھڑی رہتی تھی اور جیسے ہی کوئی آواز کوئی بات اس کے کان میں پہنچتی تھی فوراً لے کر تمام محلے کے اندر اس کو مشتہر کر دیا کرتی تھی. تو یہ غیبت اتنا بڑا گناہ کہ چند لمحے گزرے انسان کو قبر میں گئے ہوئے اور عذاب غیبت شروع ہو گیا. اور یہ اس سے پہلے آ چکا ہے کہ جتنا زیادہ بڑا گناہ ہوگا اتنا ہی زیادہ عذاب ہوتا ہے, یہاں تک کہ کچھ لوگوں کے گناہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ جہنم تک انتظار کر کے ان کو عذاب نہیں دیا جاتا بلکہ قبر میں جاتے ہی عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور سب سے زیادہ شدید روایت کسی غیبت کے سلسلے میں ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چیز انسان کے لیے عذاب لانے والی نہیں ہے. اتنا بڑا یہ گناہ کہ اگر کوئی گناہگار بھی, کوئی گناہ کرنے والا بھی کوئی گناہ کر کے آئے تو اس کی غیبت کرنے والے کو بھی اسی طرح سے تردید کی جاتی ہے. یہ روایت شیعہ اور سنی دونوں کے یہاں کہ پیغمبر اسلام کے ایک بہت ہی مشہور صحابی ہیں ماعز, پیغمبر اسلام کے مشہور صحابی ہیں ماعز, ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کے پاس روتے ہوئے اور کانپتے ہوئے آئے. یہ ایمان کی حالت, جب ایمان اس مقام تک پہنچے تبھی انسان اس قسم کا فعل کر سکتا ہے. کانپتے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ میں نے فعل حرام کو انجام دیا, میں زنا کا ارتکاب پر بیٹھا میں نے زنا کر لیا, یا رسول اللہ آپ میرے اوپر حد کو جاری کیجیے, یا رسول اللہ آپ میرے اوپر حد کو جاری کیجیے میں زنا کر کے آیا. پیغمبر اسلام نے سنا, سننے کے بعد واپس کروا دیا کہ نہیں غور کرو اور پھر مجھے آ کر بتانا کہ کیا واقعہ ہوا. دوسری مرتبہ دوسرے دن آتے ہیں, یا رسول اللہ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ فعل حرام کیا ہے. پیغمبر اسلام پھر واپس کر دیتے ہیں, تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا اور چوتھی مرتبہ آپ نے جب اقرار کیا تو صدقہ کے مسئلے کی شرط پوری ہو گئی, یا چار گواہ یا چار مرتبہ اقرار. چوتھی مرتبہ آپ نے اقرار کیا تو پیغمبر اسلام کے لیے ضروری ہو گیا کہ اب اس کے اوپر حد جاری کریں, چنانچہ اس کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد اس کے اوپر سنگواری کر کے اس کو زنا کی سزا دی گئی اور ماعز کا انتقال ہو گیا. انتقال کے فوراً بعد پیغمبر اسلام نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ اس کی نماز جنازہ خود پڑھائی اور اپنے ہاتھ سے اسے قبر کے اندر دفن کیا. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام جا رہے ہیں کسی مقام کی طرف, پیچھے پیچھے کچھ صحابی آ رہے ہیں اور انتہائی جلیل القدر صحابی مسلمانوں کے, وہ آ رہے ہیں. چلتے چلتے ایک مقام پر سے گزرے کہ جہاں ماعز رہا کرتا تھا, جب اس مقام سے گزرے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ کیسا بدقسمت شخص تھا, پیغمبر اسلام کے ساتھ رہا لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا گناہ کر کے پاس پر بیٹھا, پتا نہیں اس کے اوپر آخرت میں کیا گزر رہی ہوگی، یقیناً ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کا شکار ہوگا، ایسا زنا خدا ہمیں ایسے زنا سے بچائے، اسی قسم کی گفتگو کرتے ہوئے پیغمبر کے پیچھے آ رہے ہیں۔ پیغمبر خاموش، یہاں تک کہ چلتے چلتے خرابے سے گزرے، جہاں پر مدینے کا تمام کوڑا اور کرکٹ جمع کیا جاتا ہے، وہاں پر ایک مردہ بنا پڑا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ پیغمبر روکے، پیچھے آنے والوں کا انتظار کیا، جب پیچھے آنے والے آ گئے تو ایک مرتبہ کہا کہ اس گدھے کو کاٹ کاٹ کے اس کا گوشت کھاؤ۔ یہ سن کے دونوں گھبرا گئے، یا رسول اللہ، یہ آپ کیا احتیاط فرما رہے؟ کیا کسی شخص کے لیے ممکن کہ اتنا غلیظ ترین کام انجام دے؟ اس وقت پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تم تو راستے میں اس سے بھی زیادہ غلیظ ترین کام انجام دیتے ہوئے آ رہے تھے۔ یہ سن کے گھبرا اٹھے، یا رسول اللہ، ہم تو انتہائی سادگی کے ساتھ، شرافت کے ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ نہیں، تم تمام راستے مائز کا گوشت کھاتے چلے آ رہے تھے، اور تم مائز کی غیبت کر رہے تھے، لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ اس وقت مائز جنت الفردوس میں حوروں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے چہل قدمی کر رہا ہے۔ اس کا جو مقام خدا کی بارگاہ میں ہے تم سمجھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اس نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا تھا، لیکن تمہارا جو مقام ہوگا خدا کی بارگاہ میں وہ بھی مجھے معلوم ہے، لیکن میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا۔ تو غیبت ایک گناہ گار کی گئی، زانی کی غیبت کی گئی کہ جس سے زیادہ برا اور کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن پیغمبر اسلام زانی کی غیبت کو بھی برداشت نہیں کر رہے۔ لیکن عام مومن کی غیبت کرنا اس سے بدتر فعل اور کون سا ہو سکتا ہے خدا اور رسول کی نگاہ؟ لیکن ہماری بات نامکمل رہے گی اگر ساتھ میں اس کا بھی تذکرہ نہ کر دیا جائے کہ 12 یا 13 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر غیبت کرنا جائز ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر کہ وہاں پر وہ غیبت ہی نہیں کہلاتی۔ 12 یا 13 ایسے مقامات ہماری شریعت کے اندر کہ جہاں انسان کسی دوسرے کے عیب کا، کسی دوسرے کی خرابی کا، کسی دوسرے کی برائی کا تذکرہ کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا مقام تو وہی کہ جس کا تذکرہ گزشتہ ہفتے آ چکا تھا، ہماری گزشتہ تقریر میں غیبت کے سلسلے میں آ چکا تھا، کہ غیبت نام ہی اس چیز کا ہے کہ کسی مومن کی پیٹھ پیچھے اس کے کسی ایسے عیب کا تذکرہ کیا جائے جو حقیقتاً اس کے اندر موجود ہو۔ چنانچہ غیر مومن جو ہیں وہ غیبت سے مستثنا ہے، ان کی غیبت کرنا جائز ہے۔ لیکن لفظ جائز کو ذہن میں رکھیں، جائز کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کبھی غیبت کر بیٹھے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ یہ مقصد نہیں کہ متواتر و مستثر ان کی غیبت کر لی جائے۔ خاص طور پر ایسے شخص کے لیے غیر مومن کی غیبت بھی حرام۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ صفا کا ہے، بتا دیا جائے تو بہت سی باتیں حل ہو جائیں گی۔ انسان اگر کوئی جائز کام بھی کرے، لیکن اس کو معلوم ہو کہ اگر میں یہ جائز کام کروں گا تو اس کے بعد حرام کام بھی انجام دے سکتا ہوں، اس صورت کے اندر جائز کام کا کرنا بھی اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ جس طرح بے پردہ عورتوں کو دیکھنا انسان کے لیے جائز، لیکن اگر یقین ہو کہ اگر میں بے پردہ عورتوں کو دیکھوں تو خود بخود لذت میرے دل میں پیدا ہو جائے گی، تو یہ جائز کام بے پردہ عورت کو دیکھنا یہ بھی حرام بن جائے گا، کیونکہ اس کے نتیجے میں ایک حرام کام وجود میں آ رہا ہے۔ تو یہ 12 یا 13 مقامات کے جہاں پر لفظ جائز آئے گا، اس میں یہ خیال رہے کہ جائز کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ بے دھڑک و بے جھجک غیبت کر سکتے ہیں، بلکہ مقصد یہ کہ اگر آپ کو یقین کہ میں غیبت ان لوگوں کی کروں تو بعد میں مجھ کو اپنے آپ پر اتنا کنٹرول نہ رہے گا کہ مومن کی غیبت سے بچے، ایک عادت پڑ جائے گی تو ان مقامات پر بھی غیبت کا کرنا حرام ہو جائے گا۔ جائز کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر کبھی غیبت ہو جائے، آپ کے منہ سے غیبت نکل جائے، تو کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں، اس سے جا کر معافی مانگنا آپ کے لیے ضروری نہیں، اور خدا آپ کا یہ گناہ معاف کر دے گا۔ جائز کے سلسلے میں تو اتنی تاثیر ہے کہ مثلا دوسرا مقام غیبت کا یہ ہے کہ اگر کوئی علمی مسئلہ اور ایک عالم کچھ کہے دوسرا عالم کچھ کہے، یہ آپ حضرات کا کوئی علمی مسئلہ، سائنس کا مسئلہ، تاریخ کا مسئلہ، جغرافیہ کا مسئلہ، ایک نے کچھ کہا آپ کہیں کہ نہیں وہ دوسرا آدمی بالکل غلط کہہ رہا، علمی مسئلہ اس کے اندر غیبت کا کرنا جائز ہے، لیکن پھر اتنی احتیاط کے علامہ مجلسی جو امتحان میں رہا کرتے اور امتحان سے کربلا ایک طویل فاصلے پر اس زمانے کے ذرائع آمد و رفت کا خیال کرتے ہیں، علامہ مجلسی کے پاس یہ اطلاع پہنچی کہ کربلا کے اندر ایک ایسے عالم دین، ایک ایسے فقیہ موجود ہیں کہ جو شراب کو حلال سمجھتے ہیں، شراب کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک شراب پاک ہے، شراب کی حرمت کے قائل ہیں، لیکن شراب کو پاک سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے کپڑے پر شراب گر جائے تو کپڑا اس کا نجس نہیں ہوگا۔ علامہ ہلی نے سنا اور ایک مرتبہ کہا کہ نہیں، ان کا یہ فتویٰ بالکل غلط ہے، ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن زبان سے یہ فقرہ نکلا اور فوراً دن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں یہ غیبت تو نہیں بن گئی۔ یہ خیال پیدا ہوتے ہی فوراً امتحان کے اندر جہاں بیٹھے تھے گھر سے باہر نکلتے ہیں، اپنا گھوڑا منگواتے ہیں۔ علامہ مجیدی جن کے ہاتھ میں امتحان کی پوری حکومت ہے، جن کا درس و تدریس کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، لیکن فوراً گھوڑا منگوایا، اس کے اوپر بیٹھے، نہ گھر والوں سے کہا، نہ کوئی انتظام کیا آمد رفتہ، بلکہ گھوڑے کو بیٹھ کر سیدھے چلے، اور اس وقت تک گھوڑے کو نہ روکا جب تک کہ کربلا میں ان فقیر کے گھر کے دروازے پر نہ پہنچے، اور جا کر فوراً یہ کہا کہ آج کا ایک مسئلہ مجھ تک پہنچا تھا، میں نے اس کی تردید ان الفاظ میں کی تھی، یہ شاید غیبت ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ اور جب ان عالم دین نے یہ کہا کہ ہاں میں نے تمہیں معاف کیا، اس وقت سکون و اطمینان نصیب ہوا اور واپس آئے علامہ مجلسی۔ تو جائز تھی غیبت، لیکن اس کے باوجود اتنی احتیاط کی غیبت جائز ہے، واجب تو نہیں ہے، اور جائز ایسا کام یا ایسا جائز کام کا کرنا بھی اس سے دوری اختیار کرنا بہتر ہے کہ جو ہمیں حرام کام کی طرف لے جا سکے۔ تو یہ تمام موارد سوائے ایک موقع کے کہ جہاں غیبت کا کرنا واجب ہو جائے گا، باقی جتنے مقام پر لفظ جائز آئے اس کا یہ مقصد نہ لیا جائے کہ آپ باہر کہتے پھریں کہ محفل حسینی نے غیبت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ غیبت بہرحال حرام ہے اور حرام رہے گا، کچھ مقامات پر جائز ہے ہماری سہولت کا خیال کرتے ہوئے، کچھ مقامات پر جائز ہے اس کی سہولت کا خیال کرتے ہوئے جس کی غیبت کی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی ہر ممکن طریقے سے اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو پہلا مقام جہاں پر غیبت کا کرنا بالکل انسان کے لیے جائز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی ایسے شخص کی غیبت کرے جس کے پاس ایمان نہیں، اور اخلاقیات میں جب بھی لفظ مومن آئے گا، جفا کے مسئلے میں کہ مومن کا یہ حق ہے وہ حق ہے، اس سے مراد ایک عام مومن ہوتا ہے کہ جو اپنے دل میں خدا اور رسول و ائمہ کی محبت رکھے، اور خدا اور رسول کے بعد ائمہ کو واجب الاطاعت امام مانے، اور یہ سمجھے کہ وہ بلا فصل جو ہے رسول کے جانشین تھے اور 12 اماموں کی امامت کا قائل ہے۔ صرف اور صرف ایسا شخص چاہے نماز نہ پڑھتا ہو، چاہے روزہ نہ رکھتا ہو، چاہے شراب پیتا ہو، چاہے زنا کرتا ہو، چاہے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہو، چاہے کسی واجب کو انجام نہ دیتا ہو، اگر اس کے دل میں خدا اور رسول کے بعد ایمان کی محبت راسخ ہے، ان کی اطاعت کو ضروری سمجھتا ہے، تو وہ مومن کہلائے گا اور اس کو وہ تمام حقوق ملیں گے کہ جو مومن کے حق ہے۔ چنانچہ ایک شرابی اگر ہے تو آپ اس کی غیبت بھی نہیں کر سکتے یہ کہہ کر کہ وہ شرابی ہے، اگر اس کے پاس اہل بیت کی محبت اور ان کو خلافت بلا فصل کا عقیدہ اس کے دل میں راسخ ہے۔ دوبارہ غیر مومن کی غیبت کرنا چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان بالکل جائز، البتہ واجب نہیں۔ دوسرا مقام جس کا تعلق مومن سے وہ یہ ہے کہ من القا جلدات الحیاء فلا غیبت اللہ، یہ حدیث پیغمبر اسلام کی بھی اور شیخ اسلام کی بھی، کہ جس شخص نے خود اپنے پردے کو ہٹا دیا، جس شخص نے خود اپنے پردے کو ہٹا دیا فلا غیبت اللہ، اس کی غیبت نہیں۔ یمن حتا کا سطر ہو، جس نے خود اپنے پردے کو پھاڑ دیا فلا غیبت اللہ، تو اس کی غیبت نہیں۔ یا تیسری روایت کہ جس نے خود اپنے گناہ کو فاش کر دیا، خدا کو ضرورت نہیں کہ اس کے گناہ کو چھپا۔ تو غیر مومن کی غیبت تو جائے، مومن کے اندر بھی اگر ایسا مومن جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، اپنے فسق و فجور کا علانیہ اعلان کرتا ہے، اپنے فاسق و فاجر ہونے کا معترف ہے، اس کی غیبت کرنا بھی جائز۔ بات مثال سے واضح ہو جائے تاکہ مقصد بالکل آپ کے سامنے آ جائے۔ اگر ایک شخص کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، مثلا ایک شخص داڑھی کو منڈاتا ہے، یہ جس کو فجور میں داخل اور صاف صاف کہتا ہے کہ میں داڑھی کو نہیں رکھنا چاہتا، اس کو مسئلہ بھی معلوم ہے کہ داڑھی کا رکھنا واجب ہے، لیکن صاف صاف کہتا ہے کہ میں ایسا کام نہیں کرنا چاہتا، یہ شریعت کی نگاہ میں فاسق و فاجر ہو گیا، اس نے خود اپنے گناہ کو ظاہر کر دیا، تو اب خدا کو ضرورت نہیں کہ شراب کا پینا، دوسرا آدمی شراب پی رہا ہے لیکن گھر کے اندر بیٹھ کر، اور یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو اس کی اطلاع نہ ملے، دوسرا آدمی زنا کرتا ہے لیکن گھر کے اندر بیٹھ کر، اور یہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو اس کی اطلاع نہ ملے، آپ نے دیکھ لیا تو وہ آپ کے بھی اس کام کو چھپانا چاہ رہا ہے، یہ شرابی اور زانی سے بڑا گناہگار ہے، قبر کے اندر اور قیامت میں اسے زیادہ عذاب ملے گا، لیکن اس دنیا کے اندر آپ پر واجب کہ آپ شرابی اور زانی کے گناہ کے اوپر پردہ ڈالے اور اس کی غیبت نہ کرے، اور اس کے مقابلے میں چھوٹا گناہ کرنے والا مثلا داڑھی کا منڈانے والا، اس کی آپ غیبت کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ تو اس دنیا کے اندر غیبت کا اصول یہی کہ جو شخص اپنے گناہ کو خود چھپانے کا قائل نہیں، کھلم کھلا یہ کہتا ہے کہ میں تو یہ کام کرتا ہوں، یا اس کا فعل کھلم کھلا سب کے سامنے اس کا گناہ ہے، اس کی غیبت کا کرنا انسان کے لیے بالکل جائز اور کوئی گناہ نہیں۔ یہ ایک مسئلہ اس سے متعلقہ آ گیا کہ کیا اس کے اسی فعل کی غیبت کی جائے یا دوسرے پوشیدہ کاموں کی بھی غیبت کی جا سکتی ہے، یعنی آپ دوسروں کے سامنے یہ کہیں خالی کہ یہ داڑھی منڈاتا ہے، یا یہ بھی کہیں کہ نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، جو اس کی چھٹی ہوئی چیزیں، تو لفظ روایت کے اندر بالکل عام ہے کہ جس نے اپنا پردہ تیار کر دیا خدا اس کا پردہ بالکل باقی نہیں رکھے گا، جس نے اپنے گناہ کو کھول دیا خدا بھی اس کے گناہوں کو کھول دے گا۔ تو ایسا شخص جو فاسق و فاجر ہے اس کے ہر فعل کی غیبت کی جا سکتی ہے، چاہے وہ فعل خود بھی وہ چھپانے کی کوشش کرے، لیکن ایک مرتبہ اپنا ایک گناہ ظاہر کر دیا تو ہر گناہ برابر ہے، بلکہ آخر کوئی کے نزدیک تو گناہ صغیرہ اور کبیرہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، تمام کے تمام گناہ نافرمانی ہے اور ہر گناہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو چنانچہ جس نے اپنا ایک بھی گناہ ظاہر کر دیا، اس کا مقصد یہ کہ اس کے دل میں یا خوف یا خدا نہیں، یا وہ گناہ کی حقیقت کو نہیں سمجھتا، تو خدا کو بھی ضرورت نہیں کہ اس کے گناہ کو چھپایا جائے۔ تو دوسرا ایسا شخص جو مومن ہے لیکن فاسق و فاجر ہے، اس کی غیبت کی جا سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر بہت ہی بڑا گناہ کرتا ہے لیکن اپنے گناہ کو چھپاتا ہے، تو کسی کو اختیار نہیں کہ اس کی غیبت کرے، بلکہ روایت کے طرح روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر تم کسی کو شراب پیتے ہو یا کسی کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھ سے دیکھ لو اور تم نے کسی دوسرے شخص کے سامنے یہ فقرہ کہہ دیا، تو ایسا شخص فقط خرج عن ولایۃ اللہ ودخل من ولایۃ الشیطان، جیسے ہی اس نے اس فعل کو اپنی زبان سے نکالا وہ اللہ کی ملکیت اور اللہ کی ولایت سے نکل کر شیطان کی حکومت کے اندر داخل ہو گیا اور شیطان کا بندہ بن گیا۔ تو اپنی آنکھ سے دیکھے ہوئے فعل کو بھی دوسرے کے سامنے نہیں بتا سکتے جب تک کہ پورا ثبوت موجود ہے۔ اور صرف ایک موقع ابھی آیا ہے جبکہ 13 دوسرے موقع ہیں جو باقی رہ گئے ہیں جہاں پر غیبت کرنا جائز ہے، اور 3 مقامات یا 2 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر غیبت کا کرنا واجب، یعنی وہاں پر اگر آپ غیبت نہ کریں تو غیبت نہ کرنے کا گناہ آپ کو ملے گا۔ بہرحال یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اس لیے اگلی تقریر کے بالکل ابتدائی سے ہم اس مسئلے کو لے لیں گے تاکہ اس ایک مسئلے کی وجہ سے ہمارا غیبت کا سلسلہ بہت طویل نہ ہونے پائے اور دوسرے اہم موضوعات جو ہیں وہ زیر بحث آنے سے رہ کر جائیں۔ اب اگر کوئی سوال ہے تو آپ ہمارا سوال کر سکتے ہیں، اور جو ہزار تشریف لے جانا چاہیں وہ تشریف لے جا سکتے ہیں، جو پروگرام کا وقت ختم کر دیا۔ اور اتفاق ایسا تھا کہ بہرحال کچھ موضوع پر غیبت کے فوراً بعد گفتگو کرنا ہے کہ پورا ایک مسئلہ ہے کہ مدھر مومن مومن کی تعریف کرنا چاہے اس میں وہ خصوصیت موجود بھی نہ یہ کہتی ہے۔ تو روایات کے مطابق جب سوال بھی کیا گیا امام سے کہ ہم غیبت نہیں کرنا چاہتے زبان سے نکل جاتی آخر اس کا کیا علاج، امام نے یہی کہا تم اپنی عادت ڈال لو ہر مومن کی تعریف کی، چاہے وہ گناہ کرے کچھ کرے تم عادت ڈال لو ہر مومن کی تعریف کی، غیبت خود بخود تم سے چھٹی چلی جائے گی۔ تو خود یہ بہترین چیزوں میں سے ایک چیز ہے، بلکہ غیبت کا علاج امام نے یہی بتایا کہ مومن کی تعریف کرے۔ جو بھی مومن آئے گناہ بھی کرتا ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ صاحبان ایک صاحب ایمان ہے اور بڑا مقدس ہے اور قرضدار ہے نیکی کے کام کر رہا ہے اس کی تعریف کرتے رہے، تو جب آپ اس گناہگار کی تعریف کریں گے تو جو واقعہ مقدس ہے اس کی تعریف تو خود بخود آپ کی زبان سے نکلے گی اور غیبت کا سلسلہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ غیبت کا علاج ہے جو خود امام نے بتایا، اور اس پر ایک گفتگو ضرور آئے گی۔ باقی 5 کلو اس لیے بھی نہیں بتایا کہ روایت آ بھی چکی تھی، اور اس لیے بھی نہیں بتایا کہ اگر ہم اس کو پھیلاتے تو لوگ کہتے کہ ہم غیبت سننے کے لیے آئے ہیں یا کیا لے کر بیٹھ لیں گے۔ بارہ یہ ہے کہ اس کے نا باقی جو 5 بچ رہے ہیں ہم بتا سکتے ہیں کیونکہ وقت ختم ہو گیا۔ اب جو بیٹھے ہیں وہ والنٹری بیٹھے ہیں، میں نے دکھایا کسی تو باقی جو 5 گروہ ہیں اس میں سے 4 گروہ ہے پولیس والوں کا۔ روایت چلتا روایت سے لفظ سرخی آیا، سرخی جو ظالم حکومت کی مدد کرتے ہیں اور اس کے لیے آج کل جو عرب میں پولیس والے ان کو بھی سرخی بھی کہا جاتا ہے۔ تو 4 گروہ کے جس کے جنت میں جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا وہ پولیس والوں کا، یا تو پولیس والا تو نہیں پیدا ہوا جس میں تو نہیں آیا سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ربی نے سنا ہوگا تھوڑی دیر پہلے ربی گھنٹے میں بولنے پایا اور آج یہاں پر بھی آنے والا تھا لیکن ہم نے ہیٹ ٹرک کرنا مناسب نہ سمجھے۔ واقعی اس واقعے کے اندر جو ایک لفظ شاید رہ گیا ہے، شاید ہم نے کہا کہ شاید وہ جھوٹ بھی بول لیتا ہو اور غیبت بھی کر لیتا ہو، اور دوسرا واقعہ پورا ہم نے بتایا بھی نہیں کیونکہ دونوں جگہ وقت ہمارے پاس کم ہو گیا۔ وہ یہ ہے کہ جب آگے